وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ چین کے پاکستان میں سفیر یاو جنگ کی اسلام آباد میں پریس بریفنگ سے شروع کریں گے کہ پاکستان کے معاشی مسائل چینی قرضوں کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئے. آگے چل کر ہم پاکستانی سرکار کے اعتراف پر بات کریں گے کہ جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کل عدم فہرست میں نہیں رہے. ہمارا آخری موضوع ہوگا سندھ بلوچستان ساحل، جہاں تیل کے گرنے سے ماحولیاتی تباہی پھیلی ہے. اور جیسے کہ آپ نے سنا، ہمارا پہلا موضوع ہوگا کہ اس وقت عمران خان جا رہے ہیں چین، اور اس حوالے سے پاکستان اور چین کے کیا رشتے ہیں. آپ لوگ اس دوران کال کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سی پیک میڈیا فورم کے رکن نثار عباس نے، گلگت بلتستان میں ہوتے ہیں، جبکہ یہاں امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے احتشام ارشد عباسی نے جو شکاگو میں ہیں. آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتے ہیں چین کے حوالے سے، پیش کر رہے ہیں عاصم رانا.
پاکستان میں چین کے سفیر یاو جنگ کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ صرف چینی کمپنیاں سی پیک سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. سی پیک پر معلومات کی فراہمی کے لیے ہم وقت تیار ہیں. سی پیک پر پاکستان اور پاکستانیوں کے تمام خدشات کا ازالہ کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے 22 منصوبوں پر 19 ارب ڈالر خرچ کر رہے ہیں.
پاکستان right now is faced with some challenges. I mean, basically in the economic sector and the fiscal sector. And definitely that as a friend and a partner, China will extend whatever possible support and assistance for Pakistan.
ان کا کہنا تھا کہ سی پیک پاکستان کے لیے اقتصادی بوجھ ہونے کا غلط تاثر دیا گیا. سی پیک کے متعلق تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہیں. سی پیک صرف چین کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. چینی سفیر نے کہا کہ سی پیک ایک سڑک ایک راستہ کا اہم منصوبہ ہے. پاکستان کی تیار کنندہ صنعت اور برآمدات کو بہترین بنانا اور بڑھانا چاہتے ہیں. دنیا کی کچھ طاقتیں چین کو ابھرتا ہوا خوشحال ملک نہیں دیکھنا چاہتی. کچھ قوتوں کو پاکستان چین تعاون، تعلقات اور دوستی کھٹکتی ہے. دونوں ممالک پالیسی سطح پر باہمی اشتراک اور تعاون سے آگے بڑھیں گے. وزیر اعظم عمران خان شنگھائی کانفرنس میں مہمان خصوصی ہوں گے.
The Chinese leaders, the Chinese government and the Chinese people are all eagerly looking forward to this very historical visit. We know that since this July there is a new government led by the Prime Minister Mr. Imran Khan, and the new government has its new vision, the new government has its new ambition, and the new government has its own plan for a new Pakistan, Naya Pakistan initiative.
اس موقع پر چینی نائب سفیر لی جان زاؤ کا کہنا تھا کہ سی پیک کے ابتدائی منصوبے 2019 کے اوائل میں مکمل ہو جائیں گے. چین کے صدر شی جن پنگ کے دورے میں 70 معاہدے ہوئے، 30 سی پیک سے متعلق تھے. ابتدائی 22 منصوبوں میں سے 7 توانائی پلانٹ سمیت 10 مکمل، 12 زیر التوا ہیں. 12 منصوبوں میں کراکرم ہائی وے فیز 2، ڈرائی پورٹ، کراچی لاہور موٹر وے شامل ہیں، جبکہ گوادر میں شاہراہیں، فری زون، شہر کا ماسٹر پلان، اسکولس تعمیر کر رہے ہیں. چینی نائب سفیر نے کہا کہ سی پیک منصوبوں پر 14% سود کی خبریں جھوٹ کا پلندہ ہیں. چین کا قرض پاکستان پر واجب الادا کل قرض کا 6.3% ہے. پاکستان کو صرف 2% سود ادا کرنا ہے. پاکستان کے لیے قرض کی واپسی کا وقت 15 سے 20 سال ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ایران اور افغانستان کو بھی سی پیک میں شامل کیا جا سکتا ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اور ہم سب سے پہلے پاکستان چلتے ہیں، جہاں سے سی پیک میڈیا فورم کے رکن نثار عباس ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. نثار عباس، آپ بتائیے، آج چینی سفیر نے جو بیان دیا، آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کتنا حوصلہ افزا تھا؟ دیگر آپ بتا سکتے ہیں کہ سی پیک کے تحت آپ کے علاقے میں کتنا کام ہوا ہے؟
جی، یہ جو آج یاو جنگ صاحب کا جو نائب سفیر ہیں چائنا کے، ان کا جو آج میڈیا کے ساتھ گفتگو تھا، وہ بہت ہی مثبت گفتگو انہوں نے کی ہے. جس میں بہت سارے خدشات جو یہاں پہ میڈیا کے ذریعے اٹھائے جا رہے تھے، ان خدشات پہ انہوں نے کھل کے گفتگو کی. اور بہت ہی جو اہم بات یہ تھی کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو شنگھائی کانفرنس میں بحثیت مہمان خصوصی جو انہوں نے وہاں پہ مدعو کیا ہوا ہے، تو اوور آل انہوں نے جس طرح رانا صاحب کی رپورٹ میں بھی گفتگو ہوئی کہ یہاں پہ کرمیوں کے حوالے سے کھل کے بات کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی کچھ طاقتیں چین کو ابھرتا ہوا خوشحال ملک نہیں دیکھنا چاہتی. ابھرتا ہوا پاکستان چین اور بین الاقوامی دنیا کے لیے اہم ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی پی ایک صرف چین نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو یہ گفتگو بہت ہی مثبت گفتگو تھی, اور مستقبل کے حوالے سے وہ جب وزیر اعظم پاکستان شنگھائی کانفرنس میں جائیں گے تو وہاں پہ اور بھی جو ہے مطلب بات چیت کا سلسلہ بڑھے گا اور معاملات مزید طے ہوں گے, خدشات کا اضافہ ہوگا. تو گلگت بلتستان کو بھی کافی حد تک جو ہے ظاہری بات ہے اس بڑے پروجیکٹ سے سب جو ہے وہ فائدہ گلگت بلتستان کو ہونا ہے, اور وہاں پہ جس طرح کراکرم ہائی وے کی تعمیر توسیع کا کام جو ہے وہ مکمل تقریباً ہو چکا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے منصوبے ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. اسپیشل اکنامک زون جو ہے وہ گلگت میں مفہوم داس کے مقام پر تعمیر کیا جائے گا, اس کی سروے مکمل ہو چکی ہے اور ابھی انویسٹمنٹ کے مرحلے پر وہ ہے, اور ساتھ ہی خنجراب پاس کو آل ویدر بنانے کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. آپٹیکل فائبر کا ایک بڑا منصوبہ جو ہے مکمل تقریباً کیا جا چکا ہے. اسپیشل اکنامک پروٹیکشن یونٹ جو ہے وہ کراکرم ہائی وے کو جو ہے اس کے تحفظ کے لیے یہ پولیس کی ایک اسپیشل یونٹ یہ مطلب قائم کی گئی ہے. اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے نوجوان گلگت بلتستان کے ہی اس میں بھرتی ہیں. اس کے ساتھ جو ہے ڈیولپمنٹ کارپوریشن سنکیانگ اور گلگت بلتستان کے درمیان اس کو بڑھایا جا رہا ہے, اور مختلف شعبوں میں ہیلتھ میں ایجوکیشن میں اور سروسز کے مختلف شعبوں میں جو ہے یہ تعلقات کافی حد تک اس کو ان تعلقات کو وسعت دی جا رہی ہے. اور پچھلے سال وہ ایک بہت اعلیٰ سطحی وفد جو ہے سنکیانگ صوبے سے گلگت بلتستان آیا تھا یہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے, یہاں پہ جو ہے مختلف مواقع کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی اور یہاں پہ اہم میٹنگس کی وزیر اعلیٰ کے گلگت بلتستان حافظ الرحمان کے ساتھ اور دیگر گلگت بلتستان کے جو سرکاری اہلکار ہیں ان کے ساتھ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. اور اس میں یہ ہوا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں 3 موبائل یونٹس جو ہے اسپتال جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے انیشلی, اس کے ساتھ ایجوکیشن میں ہیلتھ ایگریکلچر میں بھی تعاون کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. امید ہے کہ مستقبل میں گلگت بلتستان اور سنکیانگ صوبے کے درمیان تعلقات جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوں گے, اور یہی عزم جو ہے اس عزم کا اظہار بارہا چائنیز جو ذمہ دار افراد ہیں ذمہ دار لوگ ہیں وہ کر چکے ہیں. وہ انہوں نے بلکہ یہ اس حد تک کہا ہے کہ اورمچی جو ہے سنکیانگ صوبے کا جو دار الخلافہ ہے اس کے برابر گلگت بلتستان کو لانا چاہ رہے ہیں.
تو بڑی زبردست باتیں کی آپ نے, جی جی جی, اور بہت حوصلہ افزا ہیں یہ تمام باتیں جو آپ نے ہمیں بتائیں. اس وقت ہم شکاگو چلتے ہیں, امریکہ میں سیاسی تجزیہ کار احتشام ارشد عباسی ہیں. عباسی صاحب, آپ کے علم ہے کہ یہاں امریکہ میں اور واشنگٹن میں بار بار اسی بات پر زور دیا گیا کہ آئی ایم ایف کے جو قرضے پاکستان کو دیے جائیں وہ چین سے لیے ہوئے قرضوں کو چکانے کے لیے یا اس پر انٹرسٹ دینے کے لیے استعمال نہ ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج چینی سفیر نے جو باتیں کیں وہ کس حد تک امریکہ کو ایک جواب تھا؟
دیکھیے, میرا نام احتشام ارشد نظامی ہے.
نظامی, سوری. جی
جی, نہیں کوئی بات نہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے خاص کے سی پیک کا, اس میں تو سی پیک میں جو سلسلہ ہے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کو تحفظات ہیں سلسلے میں. امریکہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے پاس پاکستان آ رہا ہے وہ قرضے لے کر وہ وہاں پہ ادائیگی کرے گا, جس کی چین اور پاکستان ہمیشہ سے اس کے بارے میں انکار کرتے رہے ہیں اور تردید بھی کرتے رہے ہیں. اور ابھی خود بھی چین نے اسی لیے یہ بات کہی ہے کہ اصل مسئلہ قرضے کا نہیں ہے, پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کا نہیں ہے, بلکہ دوسرے مسائل ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. اس لیے کہ امریکہ کو یہ پیغام ملے کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے, مگر بہرحال امریکہ کی تشفی ان کے اس بیان سے نہیں ہوگی. اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں وہ سعودی عرب بھی گئے تھے اور وہ اب چائنا بھی جا رہے ہیں, اور یقیناً اس میں قرض کی یا امداد کی بات تو ضرور ہوگی, اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے اور کہا بھی ہے کہ وہ اسی لیے جا رہے ہیں. لیکن جب دو حکومتیں آپس میں دو سربراہان ملتے ہیں تو اور بھی معاملات پہ گفتگو ہوتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی نئی حکومت جب آئی تو چائنا کے وزیر خارجہ بھی گئے تھے ان سے, ابتدائی دنوں میں ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی, اور یقیناً ان کی اس ملاقات میں جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ سی پیک پہ ہی ہوئے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے پچھلی حکومت کا جو زور تھا وہ پاکستان کے انفراسٹرکچر پہ تھا, یہ سی پیک کے ذریعے, جبکہ نئی حکومت ان کا جو پرائیورٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ زراعت پہ, ایجوکیشن پہ اور روزگار پہ ہو. اب ظاہر ہے کہ اسلام آباد سی پیک کے معاملے میں ڈاؤن سائزنگ بھی کرنا چاہتا ہے, اور ایک نئی بات اب سامنے آئی ہے, اور ظاہر ہے یہ اس تناظر میں ہے کہ جب وہ سعودی عرب گئے تھے اور سعودی عرب کے دو دورے انہوں نے لگاتار کیے ہیں, اور یقیناً اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے کہ ان کو کچھ معاشی سہولت مل گئی ہے, اور اس کے ظاہر ہے کہ کوئی ملک بھی کسی کی مدد یا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کو اپنا مفاد بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور یہی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان نے سعودی عرب کو یہ پیشکش کی ہے کہ سی پیک میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. چائنا کو یہ فکر بھی لاحق ہے کہ پاکستان نے چونکہ سعودی عرب کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ بلوچستان کے ایرانی سرحد پہ انویسٹ کریں, تو ہم کیا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایران کو بھی اب تحفظات ہو جائیں گے؟ ابھی آپ کے مہمان نے فرمایا کہ ترکی اور ایران کو بھی سی پیک میں آگے چل کے شامل کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم کیسے یہ تصور کر لیں کہ جہاں پہ سعودی عرب بھی اس معاہدے میں شامل ہو وہاں پہ ایران بھی آ کے اس کا حلیف بن جائے؟ یہ ایک بہت ہی نہ سمجھنے والی بات ہے, اور ایران کو اس سے تحفظات پیدا ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے مقابلے میں چابہار کے سلسلے میں ابھی ایک نیا معاہدہ ہوا ہے ایران, افغانستان اور بھارت کے درمیان, اور وہ یہ چھوٹا معاہدہ نہیں ہے, یہ بہت پہلے بھی اس کا سلسلہ چل رہا ہے. تو پاکستان کے ساتھ ایران کی بھی چپکلش شروع ہو سکتی ہے جو پہلے بھی ہو چکی ہے.
نظامی صاحب, آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں مفاہمت بھی کرنے کی کوشش کریں گے, اور ظاہر ہے پاکستان کی کوشش ہوگی کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے ایک توازن قائم کیا جائے. لیکن آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہمیں کچھ کالز آ رہی ہیں, ان کو ہم باری باری سنیں گے, اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے. اس وقت کالر ہیں محمد طارق چغتائی. جی جناب, بات کیجیے.
جی السلام علیکم. محترمہ, میرا اپنے پینلسٹوں سے یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہمسائے دوست ممالک سے قرضہ لینے کے بعد کیا پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے اور کون سے بہتر طریقے ہیں جو پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا سکے؟
شکریہ,
بہت شکریہ.
کلیم اللہ نیازی میاں والی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی کلیم اللہ نیازی موجودہ. جی خیر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف کی حکومت تھی اور سعودی عرب نے ہمیں قرضہ دیا یا کچھ ویسے پیسے دیے تو عمران خان نے بھی اعتراض کیا, پیپلز پارٹی نے بھی اعتراض کیا. اب جب عمران خان کے دور میں یہ کچھ قرضہ ملا ہے یا کچھ ہمیں ریلیف ملا ہے تو پھر اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے اس پر شور کر رہی ہیں, تو یہ قومی مسئلہ ہے. سعودیہ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے, لہٰذا اس پر یہ نہیں سوال اٹھانے چاہیے کہ ان کے کیا اس کے بدلے میں وہ کیا لیں گے, ہم کیا دے سکتے. ویسے ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان ہم اچھی کوشش کریں کہ صلح ہو, لیکن اگر کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو باہر کے ہمیں ہر صورت میں سعودیہ کا ساتھ دینا چاہیے. تھینک یو.
ہری پور سے شہریار.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب, بات یہ ہے کہ عمران صاحب کی حکومت تو جا رہی ہے لیکن جو مہنگائی کا طوفان جو غریب آدمی کے اوپر اٹھنے پڑتا ہے اس کا کیا ہوگا؟
دلچسپ, اور ہمیں کالز آ رہی ہیں. ہم اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مہمانوں کو بھی موقع دیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
جی، اور ہم لوٹتے ہیں سی پیک میڈیا فورم کے رکن نثار عباس کی طرف۔ نثار عباس، یہ بتائیے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سعودی عرب کو عمران خان نے دو مرتبہ بلکہ دعوت دی، یعنی ایک مرتبہ وہ خود گئے تھے وہاں سعودی عرب، اس کے بعد ایک دوسری مرتبہ، اور ہم نے یہ سنا کہ سعودی عرب سے لوگ پاکستان بھی تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ آنے کے بعد انہوں نے سی پیک کی طرف کچھ دلچسپی ظاہر کی، اور کن شعبوں میں دلچسپی دکھائی ہے؟
جی، جو انیشلی ہمیں رپورٹس ملی ہیں، آپ کو یہ اس بات کا تو اندازہ ہے کہ تاریخی طور پر بھی پاکستان اور سعودی عرب کے بہت ہی دوستانہ تعلقات رہے ہیں، اور یہ تعلقات صرف معاشی طور پر ہی نہیں بلکہ سماجی روابط کے حوالے سے، مذہبی روابط کے حوالے سے بھی بہت مضبوط رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر ہمیں جب مدد کی ضرورت پڑی تو سعودی عرب سامنے آیا ہے اور بڑھ کر جو ہے اس نے مدد کی آفر کی ہے۔ سعودی حکام بھی آئے تھے، اس کے علاوہ جس طرح آپ نے کہا کہ دو دفعہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب وہاں جا چکے ہیں، زیادہ تر ان کی جو خواہش ہے وہ آئل ریفائنری کی اب تک سامنے آ چکی ہے کہ وہ بلوچستان میں بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف دیگر جو شعبے ہیں اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور سی پیک کے حوالے سے بھی جو ہے اپنے چائنا کے جو تحفظات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوئی میرے خیال میں حکومت پاکستان خاص طور پہ وزیر اعظم جو ہے اس میں فیصلہ کریں گے کہ کس طرح کے جو ہے وہ پیشکش ان کو کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں سے بھی انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے اور پاکستان کی ضرورت بھی ہے، تو اس لیے باقی دوستوں کے ساتھ بھی پاکستان نے ان کو بھی آفر کر رکھی سینٹرل ایشین کنٹریز کے حوالے سے، اور دیگر جو ممالک ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو دے آر موسٹ ویلکم، پاکستان ایک بہترین ملک ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ اور ساتھ جو ایک یہاں پہ کالر نے کہا تھا کہ جو ہمارے معاشی مسائل ان پہ قابو پانے کے لیے اس وقت جو گورنمنٹ کی ترجیحات ہے اس میں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، یہاں پہ چھوٹی صنعتوں کو فروغ دینے کی بات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے ایک ہاؤسنگ کا بہت بڑا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ہاؤسنگ کے منصوبے کے ساتھ 40 دیگر جو انڈسٹریز جو ہے وہ لنک ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جائیں گی، اس میں بھی جو ہے وہ تمام انڈسٹریز جو ہے متحرک ہو جائیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اس طرح گورنمنٹ کی حالانکہ 2 مہینے ہو گئے 3 مہینے ہو گئے لیکن کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس معاشی بحران سے نکلا جائے اور مستقبل جو ہے معاشی طور پر اس کی نئی راہوں کا تعین کیا جا سکے۔
جی، آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں، لوگوں کو بہت دلچسپی ہے کہ سی پیک کی وجہ سے کیا انہیں ملے گا۔ افضل نے کال کیا ہے چکوال سے۔ جی جناب، بات کیجیے۔
السلام علیکم، یہ محترم جو ابھی بات کر رہے تھے ان سے میرا یہ کلیریفیکیشن میں لینا چاہتا ہوں یا معلومات لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہاؤسنگ کی بہت بڑی سکیم بن رہی ہے یا ہوگا تو اس میں لوئسٹ طبقے کے لیے یا دیہات میں رہنے والے 80% لوگ دیہات میں رہتے ہیں، ان کو ہاؤسنگ کی کیا بینیفٹ ملیں گے؟ سیکنڈ بات کہ یہ جو عمران خان صاحب کے لیے اعتراضات ابھی وہ لوگ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب اور یمن کے بارے میں سالس کا اختیار کر سکتے ہیں، تو کیا یہ فرسٹ وزٹ میں بھی یہ چیز نہیں تھی؟ اگر یہ اس وقت بیان ہوتا تو یہ میرے خیال میں تو آج یہ باتیں نہ ہوتی، اس پہ بھی اگر کائنڈلی وضاحت کر دیں۔
اچھا، ہاں آپ نے بہت سارے سوالات کر لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ تر سی پیک پہ بات کریں۔ کرم ایجنسی سے اسماعیل شاہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی، میرا یہ سوال ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے جو حکومت کو پتہ نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیسا حکومت چلتا ہے، کیسا کام کیا، 2-3 سال پورا ہو چکے ہوں کہ تو پتہ لگ جائے گا۔ اور دوسرا بات،
آپ ان کو وقت دینا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل۔ اور لیاقت الملک نے کال کیا ہے دیر سے۔
السلام علیکم۔ جی
وعلیکم السلام۔
نفیسہ بی بی، پاکستان الحمدللہ عالمی اسلام میں پہلا نیوکلیئر پاور ہے اور دنیا میں ساتواں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے بھی مالا مال کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آج کل موجودہ حکومت کی وجہ سے ہمیں بھکاری بن کر پوری دنیا میں ہمارا نام جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو بات جو یمن کے ساتھ ہماری نواز شریف صاحب کی بات ہے، وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے، پارلیمنٹ سے ماورا یا بار بار ایسی کوئی بات اگر کی جائے تو یہ ملک کی آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوگی۔ دوسری بات جو انہوں نے یہ سی پیک کے معاملے میں اگر سعودی عرب کو اس نے ایز پارٹنر لینا ہے تو یہ بھی پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، سعودی ہمارا بھائی ہے اور ہمیں مقدس امارات کی تحفظ کی بات کرنی چاہیے، کسی شاہ کے وفادار نہیں بننے چاہیے۔
بالکل صحیح ہے، بہت اچھی باتیں آپ نے کی۔ اس وقت ہم سی پیک کے موضوع کو یہاں ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں سی پیک میڈیا فورم کے رکن نثار عباس کا۔ نظامی صاحب، آپ دو چار منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اگلے موضوع پر بھی آپ کچھ کہیں، لیکن اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے دوسرے اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، جو جن کی سربراہی حافظ محمد سعید کہتے ہیں، ان کو بینڈ لسٹ یعنی کہ قلعدم فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی نے، جبکہ احتشام ارشد نظامی امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر توقیر، آپ سے ہم باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ کوئی صدارتی آرڈیننس تھا اور وہ اب ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پاکستانی سرکار نے اس آرڈیننس کو دوبارہ سے بحال نہیں کیا، جس کی وجہ سے جماعت الدعویٰ کے چیف حافظ سعید نے جو درخواست دی تھی کہ ان کو قلعدم کی فہرست سے ہٹا لیا جائے، وہ درخواست منظور ہوئی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سرکار کا کس حد تک ہاتھ ہے، ان کی کیا منشا ہے؟
جی جی، بالکل، یہ خبر آئی ہے اور میرے خیال سے تو یہ ویری انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنی پالیسیز میں اس طرح کی تبدیلیاں لاتی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ریسنٹلی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سعودی عرب گئی ہے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ قرضہ بھی لیا ہے اور کچھ وعدے وغیرہ بھی کیے ہیں، تو یہ اپنی جو یمن اور ایران کے حوالے سے پالیسی ہے اس میں بھی، اور پلس یہ جو یہاں پہ ریاست کے اندر چونکہ یہ لشکر طیبہ اور اس طرح کے جو ایلیمنٹ ہیں ان کو یہ سعودی فنڈڈ بھی ہیں اور وہاں سے ان کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ ہے، تو یہ اس تناظر میں شاید انہوں نے ایک وہاں پہ کچھ ایگریمنٹ اس طرح کا کیا ہے اور وہ یہ جیسچر دے رہے ہیں۔ حالانکہ اصولی طور پہ جو ان کی جنگ تھی اور جو یہ تاثر دے رہے تھے پوری دنیا کو، امریکہ کو بھی اور سب کو، کہ ہم اس طرح کے جتنے بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے خلاف پراپرلی کاروائی کر رہے ہیں اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، گو کہ پریکٹیکلی پابندی کے دوران بھی ایسا کچھ نہیں تھا، پابندی کے دوران بھی یہ فریلی موو کر رہے تھے، یہ اپنے سارے جو ویلفیئر کے ادارے ہیں وہ بھی چلا رہے تھے اور پالیٹکس بھی کر رہے تھے، بلکہ ان کی ایک جماعت بھی رجسٹر کی گئی تھی، سیاسی جماعت۔ اور اب جو سابقہ چونکہ صدر چینج ہوئے ہیں تو نئے صدر کو اس آرڈیننس کو ظاہر ہے رینیو کرنا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو تازہ ترین جو واقعات ہوئے ہیں جس میں ترکی میں ایک صحافی کے قتل سے لے کے تو ان کی جو سعودیہ میں ملاقات ہے اور جو قرضے کا احیاء ہے وہاں سے یہ سارا کچھ جنم لے رہا ہے، جس کے کانسیکوینسز تو بہرحال اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اور انٹرنلی بھی اس کے اچھے اثرات نہیں پڑیں گے۔
احتشام ارشد نظامی صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، امریکہ میں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک ایف اے ٹی ایف کا ڈیلیگیشن، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا ڈیلیگیشن پاکستان گیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کو گرے لسٹ سے اس شرط پہ ہٹایا جائے گا کہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والا کالا دھن استعمال نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے مطابق حافظ سعید کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈالا گیا۔ ایسے میں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر حافظ سعید کو اب قلعدم فہرست سے ہٹا لیا گیا تو ایف اے ٹی ایف اور دنیا کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟
نفیسہ، یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اور امریکہ کو اور آپ کے پڑوسی ملک بھارت کو بھی یہی تحفظات ہیں شروع سے رہے ہیں، اور خاص کر امریکہ نے دو معاملے پہ بہت زور دیا ہے پاکستان پہ اور اب بھی دے رہا ہے۔ ایک تو ہے حقانی گروپ اور دوسرا ہے یہ جماعت الدعویٰ کا کی ایکٹیویٹیز، اور میرا خیال ہے کہ دونوں معاملوں پر پاکستان اپنی پوزیشن اب تک واضح نہیں کر سکا ہے، بلکہ پاکستان کے ایک سابق صدر پرویز مشرف تو اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ حافظ سعید کو پاکستان کی حمایت حاصل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ گرے لسٹ میں جو معاملہ ہے وہ ہے ٹیررزم ہی کا ہے، اور جب تک ٹیررزم میں پاکستان اپنی پوزیشن دنیا پہ یہ واضح نہیں کر دیتا کہ وہ اس معاملے سے بالکل نمٹنے کے لیے تیار ہے اور اقدامات کر رہا ہے، اس وقت تک اس کی پوزیشن درست نہیں ہوگی عالمی برادری کے سامنے۔ اور حافظ سعید اور جماعت الدعویٰ کے معاملے میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بھی ان کو ریلیف دیتی رہی ہیں، اور پاکستان کی حکومت کا بھی کوئی ایسا خاص ان کا مجھے نظر نہیں آتا کہ ان کی کوئی کوشش ہے کہ ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز پہ پابندی لگائی جائے یا ان کو کم کر دیا جائے، اور اس لحاظ سے بھی پاکستان کی پوزیشن بہت خراب ہے اور کمزور ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ان کو نئی حکمت عملی بنانی چاہیے، شاید نئی حکومت اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے، ورنہ ماضی کی حکومتیں تو ظاہر زیر اثر رہی ہیں ان طاقتوں کی کہ جو ان کی امداد کرتے رہے ہیں اور جو ان کو سنبھالا دیتے رہے ہیں، جس کا اشارہ ابھی ایک آپ کے جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے بھی کیا ہے۔ تو اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور مگر پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ معاشی طور پر بدحال ہے، اور اس کے لیے ان طاقتوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو جن کے مفاد میں یہ کام بھی ہے۔
آپ جی اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مسعود صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ حافظ سعید کو اس وقت قلعدم فہرست سے ہٹا لیا گیا ہے، ان کی پارٹی جماعت الدعویٰ اور فلاح انسانیت کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، پاکستان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی فہرست سے اپنے آپ کو ہٹا لے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں اور کیا سوچ کر کیا گیا ہے؟
میرے خیال میں یہ سوائے اس کے کہ یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول اس طریقے سے کیا جائے کہ ان کو قلعدم قرار دیا جائے، تو یہ ایک لحاظ سے کہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے کہ ان کو سیاسی دھارے میں لایا جا رہا ہے، اور ان کو ان کی جو پیسفل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر حکومت کہتی ہے کہ ہم زور دیتے ہیں تاکہ یہ سیاست میں آئے، بجائے اس کے کہ جو ان کا ماضی کا جو کردار رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ کہاں تک صحیح ہے اور یا کہاں تک یہ پریکٹیکل اس کو شیپ میں ہو سکتی ہے، وہ میرے خیال میں مستقبل ہی بتا سکے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس سے پاکستان حکومت کو کافی مشکلات ہوں گی، اور حیرانی کی بات ہے کہ ایسے وقت، جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان کی معاشی حالت اتنی خراب ہے اور آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے اور پھر ایف اے ٹی ایف کا بھی بڑا پاکستان کو کہ کہیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ہی نہ چلے جائیں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں انہوں نے سوچی تو ہوں گی، لیکن میں یہ حیران ہوں کہ اس کا کیا حل نکلے گا یا کس طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائیں گے یہ وقت ہی بتا سکے گا.
جی 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 آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اس وقت جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی کی طرف لوٹتے ہیں. ڈاکٹر توقیر آپ بتائیے, آپ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں سننے والوں کو کہ فلاح انسانیت جماعت و دعویٰ کے ساتھ منسلک جو گروپ ہے وہ کیا کام کرتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فرنٹ ہے یا آپ کے خیال میں واقعی لوگوں کی امداد کرتا ہے؟
جی جی بالکل, ان کی مختلف شہروں میں, یہاں کشمیر میں بھی, آزاد کشمیر میں, گلگت میں بھی, اور پاکستان کے بہت سارے شہروں میں ان کی ڈسپینسریز ہیں جو کام کر رہی ہیں, ان کی ایمبولینس سروس ہیں جو کام کر رہی ہیں, ان کے غوطہ خور ہیں یہ جو دریاؤں کے کنارے ان کے کیمپس وغیرہ یا وہ سینٹر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو نکالتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں اور بہت کچھ ہے, لیکن وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک اپنی جماعت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور اسی ایکٹیویٹی کے گرد گھومتا ہے, اور اس میں جہاد کا ایلیمنٹ اور جو بھی جو ان کا اپنا کام ہے وہ سارا نمایاں نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کے لوگ کام کرتے ہیں, یہ ویلفیئر کے جو کام ہیں وہ اس میں وہ حصہ لیتے ہیں, لیکن یہ بہت ہی تھوڑا ہے. کچھ لوگ اس کو جواز بناتے ہیں کہ جی ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں, تو یہ اتنے مائنر سکیل پہ ہیں کہ آپ اس کو اتنا کوئی کنسیڈر بھی نہیں کر سکتے ہیں. کسی محلے میں ایک ڈسپینسری کھول کے تو لوگوں کو وہاں پہ گولیاں دینا اور پھر ساتھ میں اپنے رسالے بھی تقسیم کرنا اور سارا کچھ, تو یہ بیسیکلی اس ویلفیئر کے ذریعے سے بھی لوگوں کو ریڈیکلائز کر کے تو اپنے جو ان کے مین جو ان کے ٹارگیٹس ہیں, جو اغراض و مقاصد ہیں, اس کے لیے ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے. یہ بنیادی طور پہ نہ تو ہمارے سماج کے لیے, نہ پاکستانی سماج کے لیے فائدہ مند ہے اس دور میں, اور نہ ہی اس کے کچھ اور بہتر سیاسی سفارتی یا کسی طرح کے بھی ریزلٹس آ سکتے ہیں, ماس ہوئے اس کے کہ پاکستان کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے یا انڈیا کی طرف سے مزید دشمنی کا وہ بوجھ سے نہ پڑے. تو ان کی جو یہ ویلفیئر کے کام ہیں یہ تو اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ ان کی خاطر یا ان کو بنیاد بنا کر تو آپ جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے ایک موقع دیں اور عالمی برادری کی مخالفت جو ہے وہ مول کے رکھیں. لیکن یہ پاکستان کی ریاست کا یہ پرابلم ہے کہ یہ جتنے بھی مذہبی ایلیمنٹس ہیں, صرف لشکر طیبہ نہیں, دوسرے بھی اور بہت سارے مذہبی گروہ ہیں یہاں پہ, اور یہ مسلسل ان سے بلیک میل ہوتے آتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ان لوگوں کے روٹس ہیں اور وہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں.
آپ تینوں حضرات چند منٹ اور رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی ہیں, پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود ہیں, اور یہاں امریکہ میں احتشام ارشد نظامی ہیں جو سینئر تجزیہ کار ہیں. ہم کالز لیتے ہیں. کالر ذرا مختصر بات کیجیے گا. متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے.
میرے السلام علیکم. میں جنرل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخرکار ہم پاکستان اتنی ملک ہے اور امریکہ کی تو پھر ایک ملک بھی نہیں ہے, اس طرح جرات سے فیصلہ کرنی چاہیے تاکہ ہم امریکہ کی بلاک سے مکمل طور پر نکل جائے, کیونکہ امریکہ ہمیں ایک ڈالر بھی نہیں دے رہا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے
کہ
امریکہ کی مشاہمت کر رہی ہے؟
گلگت سے دینار خان.
السلام علیکم. جی گلگت پانڈا سے دینار خان عرض کر رہا ہوں.
جی جی بات کیجیے.
جی عرض یہ کہ یہ لشکر طیبہ کا جو حافظ سعید صاحب ہے, اس کو کئی دفعہ پاکستان کے عدالتوں میں اس کو پیش کر دیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, اس کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے, اس لیے وہ نئے کام کرنے اس کو دیے جانا چاہے, وہ قومی ادارے میں اس کو شامل کرنے کے موقع دیے جانا چاہے. انڈیا سے اور امریکہ سے ہم نے نہ کچھ لینا ہے نہ دینا ہے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میاں والی سے خالد عمر نیازی.
السلام علیکم. جی خالد عمر نیازی پانچ سال میاں والی سے.
جی جی بات کیجیے.
تو بڑا زبردست پروگرام ہے جی, آپ کو بڑی معلومات مل رہی ہیں. تو یہ حافظ سعید کے بارے میں جو پابندی ختم ہوئی, جب قانونی پیچیدگی تھی وہ آرڈیننس جب ختم ہو گیا تو آٹومیٹیکلی اس کی پابندی اٹھ گئی. تو یہ مذہبی مسئلہ ہے, کیا کرے پاکستان, کدھر جائے, اپنے مسلمانوں کو کاٹتا پھرے اور بند کرتا پھرے, اور یہ بھارت کے کہنے پہ جی اس کو کر دو, یہ وہ کر دو, وہ کر دو. بھارت نے کہا ہے نہ کسی اور جگہ تو نہیں ہے, نہ حافظ سعید بےچارا ادھر جا کے اس نے کوئی حملہ کیا ہے, نہ کوئی بات ہے. بس ویسے ہے, بس آ کے لگایا ہوا یہ کفار کی جو ہے نا سازشیں ہیں ساری. یہ
نظامی صاحب ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں, لیکن آپ ظاہر ہے ملک سے باہر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کو ایک بین الاقوامی تناظر میں. اس وقت آپ کو اگر کوئی مشورہ دینا ہو پی ٹی آئی سرکار کو تو آپ کیا دیں گے؟
دیکھیے میں نفیسہ ایک تو ایک میں کوئک کمنٹ کر لوں. آپ کے دو کالر نے ایٹمی پاور کا ذکر کیا ہے اور امریکہ کا ذکر کیا ہے کہ کیوں ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ فخر کی بات تو ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے, لیکن ایک فرق ہے کہ ہم ایٹمی طاقت جو ہے ملک کو کی حفاظت کرتا ہے, مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ ایٹمی جو ری ایکٹر ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ ایک فرق ہے اور یہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اور دوسری بات یہ جہاں کہ انہوں نے امریکہ کی طرف کہا ہے, تو اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کا اثر و رسوخ ہے, کوئی بھی ملک اس سے باہر نہیں ہے. سعودی عرب بھی خود پریشان ہے ابھی نئی صورتحال کے تحت. تو بہرحال یہ تو ملکوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کن سے روابط رکھنے ہیں, کن سے تعلقات استوار کرنے ہیں. اور جہاں تک پیغام کی بات ہے نفیسہ, تو میں صرف نئی حکومت کو نہیں بلکہ وہاں کے سیاسی تمام عوامل کو, تمام سیاسی جماعتوں کو جو اپوزیشن میں بھی ہیں, وہ صرف اختلاف برائے اختلاف کرتی ہیں. یہاں پہ بھی اور دنیا کے دوسرے جمہوری ملکوں میں بھی حزب اختلاف جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ تنقید کرنا اور تجاویز پیش کرنا, اور اگر حکومت ان تجاویز پہ عمل نہیں کرتی ہے تو پھر آپ کے پاس دوسرا جمہوری راستہ ہے آپ احتجاج بھی کرنے کا, وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہر حکومت کے خلاف ابتدا ہی سے اس کو نکال باہر کرنے کے لیے ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں, اور اس میں ان حکمت عملی پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے جو خود بھی وہ اختیار کر چکے ہیں. تو کم از کم خدا را دنیا کو دیکھیں اس وقت کہاں جا رہی ہے دنیا اور کن کن مسائل کا آپ عالمی طور پر شکار ہیں. لہذا کم سے کم ایک پیج پہ آ جائیں پاکستان کو ترقی دینے کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے ایک پیج پہ آ جائیں, ایک ایجنڈے پہ کم از کم سب مل کر کام کریں. یہ ہے میرا پیغام.
اچھا بہت شکریہ نظامی صاحب, کیونکہ ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. آپ نے کافی وقت دیا, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. مسعود صاحب جانے سے پہلے آپ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا عمران خان اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے اور جو سعودی عرب ہے, چین ہے یا ملیشیا ہے, انہی سے جو ہے وہ رقم لے کر پاکستان کا کاروبار چلائیں, کیا دیکھتے ہیں؟
جی ان کی کوشش تو یہی ہے اور انہوں نے بار بار کہا بھی یہی تھا. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے شاید نہ جانا پڑے ہمیں, لیکن لگتا تو یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کو سعودی عربیہ سے کافی اچھا پیکج مل گیا اور حالات سعودی عربیہ میں ایسے ہوئے جو کہ فائنینشیل اسسٹنس کے لیے پاکستان کو ایک لحاظ سے فائدہ پہنچا, حالانکہ وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا وہاں جو بھی ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا سے بھی کچھ توقعات تو ضرور ہیں, لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے اور فائنانس منسٹر نے یہ بار بار کہا ہے کہ ہم اس کے باوجود کہ ہمیں ان ممالک سے امداد مل رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس کچھ جائیں گے تاکہ تب پوری ضروریات جو ہیں یہ ان ممالک سے پوری نہیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اپنے جو فائنینشیل ڈسپلن ہے اس کو بہتر کرے, اور اس کے لیے آئی ایم ایف کا پرسکرپشن چاہے وہ تھوڑا ہی ہو وہ بڑا ضروری ہے, ورنہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ چونکہ دباؤ میں رہتی ہے اس لیے فائنینشیل ڈسپلن نہیں ہے, اور پھر بار بار جو ہے پاکستان کی اقتصادی اور معاشی حالت خراب ہوتی ہے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس قسم کے سیاسی حالات ہیں میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہماری اپوزیشن پارٹیز بھی ایک بڑا مثبت کردار ادا کریں, اور یہ بھی ہمیں توقع ہے کہ جو پارٹی ان پاور ہے یعنی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں وہ ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ایک کردار ادا کر سکیں, ورنہ دونوں کی کنفرنٹیشن سے عوام جو ہیں وہ زیادہ ان کو نقصان پہنچے گا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, اور ان کے ساتھ تھے جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان کے اندر حال ہی میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اور وہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کی ساحل پر تیل گر گیا ہے، جس کی وجہ سے ماحولیاتی تباہی پھیلی ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر معظم خان نے، یہ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ ہیں سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، ایک اور ماحولیاتی گروپ کے سربراہ ناصر پمر۔ ہم شروع کرتے ہیں ڈاکٹر معظم خان سے۔ ڈاکٹر معظم، بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی ہمارے پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں سننے والوں کو کہ یہ تیل جو گرا ہے کہاں سے آیا ہے، ابھی تک کیا تحقیقات ہو رہی ہیں یا کچھ پتہ چلا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ تیل کیسے گرا اور اس کے کیا اثرات آپ نے دیکھے؟
جو سمندر میں یہ پھیلا ہے، یہ گوٹ مبارک کا علاقہ کہلاتا ہے، جب اس کے کنارے پہ تیل آیا ہے تو ایک الرٹ سا ہوا ہے، تو تیل کہاں سے ریلیز ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، ایکسیڈنٹل ہے یا کوئی ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے، یہ پتہ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، کیونکہ یہ نان پوائنٹ سورس کہلاتا ہے کہ یہ آئل کہاں سے آیا ہے۔ اس کے اوریجن کو ٹریس کرنے کی کوشش کرنے میں کنسرن ادارے لگے ہوئے ہیں، جس میں اس آئل کی فنگر پرنٹنگ بھی شامل ہے۔ تو اس علاقے میں چونکہ شپنگ کی کافی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس علاقے سے آئل کے ٹینکر بھی گزرتے ہیں جو دوسرے ملکوں کو بھی جاتے ہیں اور پاکستان بھی آتے ہیں۔ اس علاقے میں آئل ریسپشن فیسلٹیز بھی ہیں کچھ، اس علاقے میں ریفائنری بھی ہے، اور اس علاقے میں اس کی وسینٹی میں شپ بریکنگ کی انڈسٹری بھی ہے۔ تو کئی سورسز چونکہ موجود ہیں جہاں سے یہ تیل آ سکتا ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی ادارے کے پاس میرے خیال میں یہ کنفرم انفارمیشن نہیں ہے کہ اس آئل کا سمندر میں آنے کا سبب کیا ہے، لیکن خاصی تعداد میں یہ آئل چرنا آئیلینڈ اور مبارک گوٹ، اور اس کے بعد اب یہ کراچی کی طرف بھی کافی حد تک آپ پھیل چکا ہے، سائڈ اسٹریٹس اور ایون منور تک پہنچ گیا ہے۔
ناصر پمر، آپ بتائیے، آپ کی کیا معلومات ہیں، یہ تیل کہاں سے آیا ہوگا؟ کیا جان بوجھ کے یا پھر ایک حادثاتی طور پر سمندر میں گر گیا ہے؟ اور ایک ماحولیاتی ماہر کی حیثیت سے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا دیکھنے میں آئے ہیں؟ ناصر پمر جی،
کئی ایسے چھوٹے بڑے حادثات ہوتے رہے ہیں، خاص طور پہ 2003 میں جو سب سے بڑا تسمان آئل اسپل ہوا تھا سارے سمندر پہ کراچی کے، اس میں جو ہے کافی تیل بہنے کی وجہ سے کراچی کا جو ہے پورا ساحل، خاص طور پہ ہماری مختلف اسپیشیز، اس میں تقریباً 33,000 ٹن جو ہے وہ آئل اسپل ہوا تھا، اور تقریباً 16 کلومیٹر کوسٹ لائن جو ہے وہ کنٹامنیٹڈ یا پولیوٹیڈ ہوئی تھی۔ تو ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں سارے سمندر پہ، تو وہاں پہ جو ہیلتھ سیفٹی اور انوائرمنٹ کے جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کو ہمیں لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو ادارے ہیں وہاں پہ ان کی ایک مینڈیٹ بھی بنتا ہے اور ان کی کیپیسٹی بھی ہے کہ اس کو مینٹین کریں۔ اب یہ جو چرنا آئلینڈ جو ہے، یہ ایک بہت ہی انوائرمنٹ کے حوالے سے، اکالوجی کے حوالے سے ایک سینسیٹیو حساس علاقہ ہے، اور یہاں پہ مختلف قسم کی میرین لائف پائی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہے اس کے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، اور زیادہ اس پہ انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو وہاں پہ ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں، چاہے وہ مچھلی کے ہوں اور جو باقی ہمارے ایون اس علاقے میں اس مقام پہ کورل اسپیشی بھی پایا جاتا ہے، اور پوری میرین لائف جو ہے اس پہ یہ اثر انداز ہوتا ہے آئل اسپل، اور اس حوالے سے جو ہے مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر معظم آپ بتا سکتے ہیں بیچارے جو مچھیرے ہیں ان کے لیے پہلے سے بڑی مشکلات تھیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کون کون سے دیہات اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ کیونکہ ابراہیم حیدری بھی قریب ہے اور اس کے علاوہ مبارک گوٹ ہے اور سینڈسپٹ کا علاقہ ہے جو کہ غالباً متاثر ہوا ہے. تو پاکستان کی میں جو اب مچھلیاں پکڑی جا رہی ہیں اس میں ظاہر ہے کنٹیمنیشن آ گئی ہوگی, اس سے بھی وہاں کے لوگوں کو کس حد تک بچاؤ اختیار کرنا چاہیے؟
ایسا ہے کہ یہ آئل ساحل کی طرف جو ہے کنفائن ہے اور سنارا ایک ولیج ہے, اس کے بعد ایک منجھار, بھٹکوئی اور گوٹ مبارک, یہ تو وہ ولیج ہیں جن کے سامنے یہ آئل آیا ہے زیادہ تعداد میں. باقی جو اس کے علاوہ جو گوٹ عبد الرحمان جو ہاکس بے پر ہے یا ککا پیر, یہ دو بڑے سیٹلمنٹ ہیں, وہاں پہ آئل بہت تھوڑی تعداد میں موجود ہے. تو وہاں پر تو ان جو ہاکس بے یا سینٹ پٹس کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان پہ تو ان کے فشنگ آپریشن یا کسی چیز پہ کچھ اثر نہیں ہوا ہے, لیکن جو عبد الرحمان جو گوٹ مبارک اور سنارا ہے وہاں پہ پوائنٹ آئل کو دیکھتے ہوئے اوائڈ کر رہے ہیں فشنگ کرتے ہوئے. لیکن چونکہ یہ فشنگ یہ جو تیل ہے یہ سب بالکل ساحل تک کنفائن ہے, لہٰذا ان کے اور فارچونیٹلی جو فشنگ گراؤنڈ ہے وہ ذرا دور ہے, لہٰذا مچھلیاں جو یہ پکڑا کرتے ہیں یا پکڑ دیں گے اس میں اس کا افیکٹ ہونا بہت منیمم ہوگا یا نہیں ہوگا, زیادہ چانس ہے کہ نہیں ہوگا, تو اس پہ اثر تو نہیں پڑا. لیکن فشنگ آپریشن پر جب آپ کے ساحل پر جہاں آپ نے کشتی کھڑی کرنی ہے اتارنی ہے وہاں پر تیل ہو تو آپ کو اس کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کو وہ یقین ہے یہ ماہی گیر اس کو فیس کر رہے ہیں اور فیس کریں گے بھی.
ناصر پمر, آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ کے قریب برٹش پیٹرولیم نے تیل گرایا تھا اور پورا گلف کوسٹ جو ہے اس سے متاثر ہوا تھا, کتنی لاکھوں مچھلیاں اس کی وجہ سے برباد ہوئی تھیں. تو یہاں بی پی کے خلاف لوگوں نے قانونی چارہ جوئی کی تھی, اگر پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا, آپ سمجھتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے خلاف جو ہے کورٹ میں جایا جائے؟
بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے پاس قوانین موجود ہیں اور چاہے وہ ہمارا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 97 ہو یا 18 جو ترمیم کے بعد جو ہے کافی انوائرمنٹ کی جو قانون سازی صوبائی لیول پہ بھی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے سندھ میں بھی قانون سازی ہوئی ہے, اور اس جو ساحل کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساحل سمندر پہ ہمارے مختلف ادارے جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے. تو یہ جو ہمارا ساحل سمندر ہے یہ اس میں دو صوبوں کے علاقے جو ہے بلوچستان صوبہ بھی اس میں شامل ہے اور سندھ صوبہ بھی شامل ہے. تو اس حوالے سے ہمارے جو مختلف انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز بلوچستان صوبے کی ہے اور سندھ کی ہے اور جو باقی تمام ادارے ہیں ان میں آپس میں جو ہے وہ مزید رابطہ کاری کی ضرورت ہے اور کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. اکثر ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آئسولیشن میں کام کرتے ہیں, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں آپس میں کوآرڈینیشن کریں اور اس کو ڈیٹرمن پہلے کریں کہ جو کاز ہے اس کا سبب وہ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو متعلقہ جو ہے ذمہ دار اس کو ہم جو ہے کنٹامنیشن کے حوالے سے جو بھی لاز ہیں اس کو ہم لیٹیگیشن میں جا سکتے ہیں, فائن بھی فائن بھی کہہ سکتے ہیں.
ڈاکٹر معظم, جس طرح سے آپ نے ابتدا میں کہا آپ کا شک کس پہ جاتا ہے کہ کیا یہ حادثاتی ہوا ہے یا آپ کے خیال میں جان بوجھ کے ہوا ہے, اور اس پہ آپ کے خیال میں یہ جو ماحولیاتی ادارہ ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟
ایسا ہے کہ دیکھیے تیل کا جب اسپل ہوتا ہے یہ کوئی بھی ڈیلیبریٹ نہیں کرتا, کیونکہ تیل کی ایک قیمت ہے اور اس کو اس طرح سمندر میں پھینکنا کسی مسئلے یا کسی کوئی ریزن نہیں بنتا کہ کوئی بھی اس کو پھینکے گا. لہذا یہ ظاہر ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹلی ہوتا ہے, اور دنیا میں 99% جو میری مطلع ہے کہ وہ حادثاتی طور پہ ہی ہوتے ہیں. جہاں تک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا ہے تو آپ دیکھیے کہ کتنا پروایکٹیو انہوں نے کام کیا ہے بلوچستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی میں, کہ انہوں نے کل ہی
جو ایک ادارہ ہے جس کا وہاں پر آف شور مورنگ ہے، آئل کو ریسیو کرنے کا جو ٹرمینل ہے اس کو بند کرنے کے حکم جاری کر دیا ہے. یعنی وہ آلریڈی بند کام کیا جا چکا ہے، تو قانونی طور پہ یہ اس پہ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ اسی ادارے نے یا کسی اور نے کیا ہے تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بلوچستان اور یقیناً سندھ بھی ویری ایکٹیولی کام کرتے ہوئے کورٹ میں لے کے جائے گی. آپ یہ ان کے پابندی لگا دینا اٹسیلف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کافی ویجیلنٹ ہے اس بارے میں.
یہ آپ بتائیں گے کہ یہ آئل ریفائنری کس کی تھی یا کون چلا رہا تھا جس کو بند کر دیا گیا ہے؟
یہ کسی اس کو بند نہیں کیا گیا ہے، ان کو کام کرنے سے روکا گیا تاکہ جب تک کہ یہ پتا نہیں چل جائے کہ یہ آئل ان کے آف شور ٹرمینل سے ریلیز ہوا ہے یا کسی اور جگہ سے ہوا ہے. یہ ایک بائیکو نام کے کمپنی کا آئل ٹرمینل ہے آف شور کا ہے، لیکن ابھی تک کسی کو بھی یہ پتا نہیں ہے کہ کیا وہاں سے ریلیز ہوا ہے یا نہیں. بلا وجہ ہم کسی کی طرف فنگر نہیں اٹھا سکتے. جب یہ پتا چل جائے گا فنگر پرنٹنگ آئل کی ہو رہی ہے تو مختلف ادارے لگیں گے. اگر جب کنفرم ہو جاتا ہے تو جس ادارے کی طرف سے، جس جہاز کی طرف سے یا جس کی کوتاہی ہے اس کے خلاف ضرور عمل ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ تمام ادارے اس بارے میں کلیئر ہیں کہ یہ کام ہونا ہے.
ناصر پمر، ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بھی اس وقت سعودی عرب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ آئل ریفائنریز پاکستان میں قائم کرے. آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے انڈسٹریلائزیشن بڑھتی ہے تو ماحول کو خطرات بھی بڑھتے ہیں. ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو کتنا مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ماحول تباہ نہ ہو؟
بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قانون سازی ہوئی ہے یا جو انوائرمنٹ کی پالیسیز بنی ہیں یا کلائمیٹ چینج کی پالیسی بنی ہے، تو پالیسیز تو بن جاتی ہیں، قانون سازی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اداروں میں جو انسانی وسائل ہوں یا جو مالی وسائل ہیں وہ نہیں ہوتے. اسی لیے وہ اس طرح کے کسی بھی ڈیزاسٹر کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور ہماری ہمیشہ اس طرح کے ڈیزاسٹر کے حوالے سے ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ پرو ایکٹیو اپروچ لینی چاہیے اور پہلے سے جو ہے تیاری ہونی چاہیے، اور اپنے اداروں کو ٹیکنیکلی بھی ایکوپ کریں، اور جو انسانی مسائل ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہیومن ریسورس ہے، وہ بھی اویلیبل ہو تاکہ اس طرح کی جو بھی ہمارے یہاں حادثات ہوتے ہیں ان کو ہم بہتر طور پہ رسپونڈ کر سکیں.
ڈاکٹر معظم خان، جانے سے پہلے آپ بتائیے، کیونکہ آپ کا تعلق ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ سے ہے، تو کیا بین الاقوامی سطح پر بھی کچھ کوآرڈینیشن ہو رہا ہے تاکہ یہ جو آئل اسپیل ہوا ہے اس کی تہ تک پہنچا جائے؟
یقیناً اس میں کوششیں جاری ہیں. جو بین الاقوامی طور پہ جو ادارے اس کو پہ نظر رکھتے ہیں انہوں نے آلریڈی اس کو پر اپنی مزید کوششیں شروع کر دی ہیں. اس کے علاوہ وہ ادارے جو سمندر میں پائے جانے والے جانوروں اور ان کے تحفظ کے بارے میں خاصی کنسرن رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کافی اس میں ایکٹیونیس شو کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ملکی ادارے اور غیر ملکی ادارے اور ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ اس کے آئل کے اسپل کے افیکٹ کو منیمائز کیا جا سکے. چاہے جو کھلے سمندر میں آئل موجود ہے اس کو کنٹین کر کے وہاں سے اٹھا لیا جائے، اور جو آئل سمندر کے کنارے بیچز پر آ گیا ہے اور جو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو وہاں سے فزیکلی جس طرح کوڑا کرکٹ اٹھایا جاتا ہے اس کو اٹھا کر ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ وہ کسی بھی قدرتی ماحول کو یا کسی بھی جانور جو کہ اہمیت کا حامل ہے اس کے نقصان نہ پہنچا سکے.
بالکل صحیح ہے، اور ہم لوگ بھی یہاں وائس آف امریکہ سے اس پر نظر رکھیں گے کہ ماحول پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور جیسے کہ آپ لوگ سب سننے والے جانتے ہیں کہ لوگوں کی صحت پر بھی اس کا براہ راست اثر ہوتا ہے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ تھے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے نمائندہ ڈاکٹر معظم خان، اور ان کے ساتھ تھے سینٹر فار انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ناصر پمن. اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹر ہنڈلی، پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پانچ سال میں جنگل لگانے کا جاپانی طریقہ میاواکی۔ خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ میاواکی تیزی سے جنگلات لگانے کا وہ مصنوعی طریقہ ہے جسے جاپان کے ایک ماہر نباتات نے 60 سال کی ریسرچ کے بعد پیش کیا تھا اور جس نے دنیا بھر کے بہت سے مقامات پر اس قسم کے جنگلات لگانے کے کامیاب تجربات کیے۔ اس طریقے کا بنیادی خیال کیا ہے، اس بارے میں کراچی کے ماہر نباتات رفیع الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
میاواکی ٹیکنیک ایسی ہے کہ اس میں ایسا نظام آرٹیفیشلی ڈیولپ کیا گیا ہے کہ کم مدت میں ایک خطہ جو ہے وہ جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ آٹو فیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ قدرتی طور پر اس میں کیڑے مکوڑے، اس میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں اور وہ آ کر کے کیا کرتی ہیں کہ اس کو ان میں مددگار ہوتی ہیں، کوئی اس کے جڑ کو جو ہے وہ نمو دے رہی ہوتی ہے، کوئی اس کے پتے کو جو ہے وہ ہوا دے رہی ہوتی ہے، چیزیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے بینیفٹ ہوتا ہے، پورا ایک دوسرے کے مددگار ہوتا ہے۔
میاواکی طریقے سے جنگلات اگانے کی کوشش میں مصروف ایک ادارے اربن فارسٹ کے فاؤنڈر اور بزنس مین شہزاد قریشی نے میاواکی طریقے کے بنیادی خیال کی وضاحت کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم فالو کرتے ہیں میاواکی میتھڈ کو، جو کہ ایک جاپانیز سائنٹسٹ ہیں، ان کی زندگی بھر کی جو نچوڑ ہے، ان کی لرننگ ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر اکیرا میاواکی، اس کی میتھڈ کو میاواکی میتھڈ کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی علاقے کی، دنیا کے کسی بھی خطے کے مقامی درخت لے کے ان کو فارسٹ کی فارمیشن میں لگائیں اور نیچے جو اس کے زمین ہے اس میں جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پوری کر دیں، جو اس میں کمی ہے، تو وہ جو درخت آپ لگاتے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ رسپونڈ کرتے ہیں اور ایک جنگل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں 3 سال کے اندر۔ اس کے بعد اس کو پانی بھی نہیں دینا ہوتا، اس کے بعد اس کی کوئی کیئر مینٹیننس بھی نہیں کرنی ہوتی۔
شہزاد قریشی نے بتایا کہ انہوں نے کراچی میونسپل کارپوریشن کے ایک پارک کے ایک ٹکڑے پر میاواکی طریقے پر مصنوعی طریقے سے جنگل لگانے کا چھوٹی سطح پر ایک تجربہ کیا ہے۔
ہم نے یہ پارک اڈاپٹ کر لیا تھا کے ایم سی سے 5 سال کے لیے۔ یہ پارک 12,000 اسکوائر فٹ پارک ہے، اس میں اب ہم 50,000 درخت لگانا چاہتے ہیں، جس میں سے ہم 4,500 درخت آلریڈی لگا چکے ہیں اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں اور بڑا خوبصورت رہا ماشاءاللہ وہ تجربہ۔ چھوٹے موٹے مسائل ہمارے پاس آتے رہے، ان کو ہم دور کرتے رہے، تو 2.5 سال میں درخت جو ہیں ماشاءاللہ کئی درخت ہیں جو کہ 20-20 فٹ کے ہیں، اس کے اندر کچھ جو ہیں وہ 25 فٹ سے اوپر چلے گئے ہیں، باقی اس کے علاوہ وہ کافی ہرا بھرا، اس میں انار بھی ہیں، اس میں انجیر لگی ہوئی ہے، اس میں سرس لگا ہوا ہے، اس میں اور بے شمار، ہم نے تقریباً اس میں 127-128 نسلیں ہیں جو یہاں کے مقامی درختوں کی جو لگی ہوئی ہیں۔ اس میں سب چیزوں کا مکس ہوتا ہے، اس میں پھولدار بھی ہوتے ہیں، اس میں پھلدار بھی ہوتے ہیں، اس میں سایہ والے بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو ہمیں چھوٹے رہتے ہیں جن کو شرب لیئر کہتے ہیں، تو یہ ایک طریقے سے جنگل کی ایک دیوار بنتی چلی جاتی ہے۔
اور لاہور میں ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم کے سی ای او شہراز منو نے بھی اپنی ہاؤسنگ اسکیم میں میاواکی طریقے سے ایک چھوٹا سا جنگل لگانے کا تجربہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے ایک گفتگو میں انہوں نے کہا،
ہم نے اپنے ہاؤسنگ اسکیم کے 6 کنال کے پارک میں کچھ 5,500 درخت لگائے، اینڈ آپ امیجن کر لیں کہ 6 کنال ایک بہت بڑا ایریا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر 5,500 درخت لگا کے اب 1 سال ہو گیا ہے اور الحمدللہ بالکل فینٹاسٹکلی گرو کر رہا ہے۔ اندر ہم نے اس کے واک ویز بنائے ہوئے ہیں جہاں لوگ واک کرتے ہیں امنگ دی ٹریز۔
اور کراچی میں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے کے لیے انفرادی کوششوں کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے آب و ہوا کے ایک ماہر ناصف پنور نے کہا،
کراچی میں جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اسی تیزی سے ہمارا سبزہ جو ہے ویجیٹیشن کم ہو رہی ہے، تو ایک جو نیچر کا ایک توازن ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اس توازن کو ہمیں برقرار رکھنا پڑے گا اور وہ توازن اسی طرح قائم ہو سکے گا جب ہم درختوں کو زیادہ سے زیادہ اگائیں گے ویجیٹیشن کا، اور آپ دیکھیں گے اور اس میں نہ صرف ہمیں حکومت دے پر لیکن انفرادی طور پہ عام شہریوں کو بھی آگے آنا پڑے گا۔
میاواکی طریقے سے درخت لگانے کے مزید فائدوں پر بات کرتے ہوئے شہزاد قریشی نے کہا،
اگر آپ کمپیریزن کریں تو 30 گنا زیادہ آکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے اس جگہ سے، اس ہی ٹکڑے سے اس میں 30 گنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ابزارب ہو جاتا ہے، اس ٹکڑے میں کمپیریٹیولی 30 گنا زیادہ صلاحیت ہوتی ہے ہوا میں جو ڈسٹ اور پارٹیکل اور سسپینڈیڈ پارٹیکل جو اریٹیشن کاز کرتے ہیں جس کی وجہ سے الرجیز بڑھتی ہیں، تو یہ ایئر کی فلٹریشن کا کام کرتے ہیں بہت بڑا۔
اربن فارسٹ کے فاؤنڈر شہزاد قریشی نے کہا کہ اب تک 3,000 سے زیادہ لوگ خود اس پارک میں آ کر پودے لگا چکے ہیں اور ان کا دعویٰ تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور تجربہ کامیاب رہا تو 5 سال میں یہاں ایک چھوٹا سا آٹومیٹک جنگل بن جائے گا جس سے پورے علاقے میں مجموعی درجہ حرارت کم ہوگا، ہوا صاف ہو جائے گی اور لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے گی، اور یہ ایک ایسی مثالی چیز بن جائے گی جسے لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ تھی 3 سے 5 سال میں جنگل لگانے کے جاپانی طریقے میاواکی کے بارے میں ایک خصوصی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔